ارے ہمارے یہاں جماعت آئی ہوئی ہے اربوں کی ریاض سے. ہاں کرسی لو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بات کر لو, ترجمہ میں کر دوں گا. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں. ہمارے فضل ہیں شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحن نتکلم واحد وقت 25 وبعدين هم يعني لا لا بعدين وقت للسنن للسنة بعدين الخطبة فالخطبة وبعد ذلك إن شاء الله تعالى أنا موجود في الخدمة. إداري أنت هي في هذا.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه جعلنا مسلمين, هذه نعمة عظيمة.
أنا أترجمه شوية شوية. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اس دین کی توفیق ہونا, اسلام کی توفیق ہونا اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے اجل اور عظیم ترین نعمت ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اسی دین کی نعمت سے ہی ایک آدمی محفوظ رہتا ہے اور ایک آدمی کامیابی پوری حاصل کرتا ہے اور سب سے حقیقی نقصان سے حفاظت کی ایک یہی صورت ہے کہ آدمی اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو.
اللہ سبحانہ تعالی یبین فی سورۃ العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبين ان الانسان الذي ينال ما ذكر في سورة العصر هو يسلم من الخسارة الحقيقية, سواء خسارة تكون في الدنيا وهو فوات العمر بدون الحصول على الايمان والاعمال الصالحة, ويترتب عليه الخسارة الابدية السرمدية في الاخرة.
فرما رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ پاک نے سورہ عصر میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. العصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں, اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور نیک عمل کی تبلیغ کرنے والے اور ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے ہیں. اس صورت میں جیسا ہم جانتے ہیں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ آدمی اگر ایمان اور اعمال صالحہ سے خود مالا مال ہو کر دوسروں کو مالا مال کرنے کا کام نہ کرے تو وہ دنیا بھی خسارے میں بھی ہوتا ہے, آخرت کے خسارے میں بھی ہوتا ہے, اور خسارے حقیقیہ وہی ہے. اور دنیاوی خسارہ جو ہوتا ہے وہ فوات العمر بغیر حصول ایمان و عمل. عجیب ترجمہ کیا, بڑا اچھا ترجمہ کیا انہوں نے کہ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ عمر آدمی کی ختم ہو جائے ایمان اور اعمال صالحہ کمائے بغیر. اگر ایک آدمی کو کی عمر ختم ہو گئی اور اس نے ایمان حقیقی حاصل نہیں کیا اور اعمال حاصل نہیں کیے تو اس کی دنیاوی خسارہ اس کا ہو گیا, جو اس کو دیا گیا تھا میٹیریل اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور حقیقی خسارہ آخرت کا ہے کہ اس کے بغیر آدمی حقیقی خسارے میں ہوتا ہے. تو اس صورت میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان فرمایا.
يغبطنا عليها الأموات, الأموات يتمنون أن يعودون إلى هذه الدنيا ليس من أجل تكميل نواقص الأشياء من الأموال والأشياء, وإنما من أجل تكميل الإيمان والأعمال الصالحة التي الآن نحن نتربع في وسط هذه الأعمال الصالحة. ولكن الأموات قد وقفوا على عين اليقين. الأموات وقفوا على عين اليقين ونحن نستمع إلى علم اليقين في هذه الحياة, فهم يتمنون أن يعودون إلى هذه الدنيا من أجل أن يقولوا فقط كلمة سبحان الله الحمد لله حتى تزيد في رصيد الآخرة من الحسنات.
کہیں کہ اس مضمون کو زیادہ اور واضح کرتی ہے اموات کی زندگی. اموات جو لوگ مر جاتے ہیں اس دنیا سے، ظاہر ہے کہ وہ کھانا پینا پیسہ وغیرہ کچھ لے کے نہیں جاتے، تو اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. حقیقت یہ کہ جانے والے کو جو کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز کم کر کے آیا ہے، اس کو وہاں جانے کے بعد میں پتہ چلتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے سننے سے، کہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، نیک لوگ بتاتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے سے معلوم ہوا، وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی کیا نقصان حقیقی ہے کیا نہیں ہے. اور جو اموات ہیں وہ عین الیقین میں، یعنی اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا نقصان ہوا. ہم علم الیقین میں ہیں، وہ عین الیقین میں ہیں، یعنی ہم جاننے کی حد تک ہیں اور وہ بھگتنے کی حد تک ہیں. وہ اس کو باضابطہ اس کو اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ. تو ان کا اگر ان کی تمنا کیا ہے ہمیں بتایا گیا ہے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ کم از کم دنیا میں ایک مرتبہ اس لیے آئیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں. مرنے والے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ایک مرتبہ آئے تاکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے کہہ سکے، ایک مرتبہ کلمہ ادا کر سکے اپنی زبان سے، تاکہ آخرت کے خسارے سے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نکلے. انہیں پتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر اس دنیا سے نکلتا ہے تو کتنا خسارہ ہوتا ہے. وہ عین الیقین میں ہیں اور ہم ابھی سنتے ہیں خالی، اس لیے ہم علم الیقین میں.
نحن في هذه الحياة نستطيع أن نزيد رصيدنا في الحسنات وأيضا نتخلص من ما اقترفناه من سيئات.
کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اس موقف میں ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم چاہیں تو اپنی نیکیوں میں جتنا چاہے اضافہ کر سکتے ہیں. وہ ایک سبحان اللہ کی تمنا میں ہم ہزاروں لاکھوں اپنے ساتھ جمع کر لے سکتے ہیں. کل کے دن حسرت کرنے سے پہلے ہم اس دنیا میں اس موقع کو پاتے ہیں کہ ہم اس کی تلافی کر سکیں.
ولكن الذي اهل القبور لا يستطيعون ان يزيدوا في رصيد الحسنات ولا يستطيعوا ان يتخلصوا مما اكتسبوه من السيئات.
کہہ رہے ہیں کہ جو مر گئے وہ اس موقع سے اس اپرچونیٹی سے محروم ہے، وہ نہیں کر سکتے. پلس یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں میں تو کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، ایک اور بات ہے. وہ یہ ہے کہ جو برے عمل ان سے ہو گئے اس کے انجام سے بچنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی راستہ اب نہیں. جو برائی کر گزر گئے اسے توبہ کرنے کا چانس نہیں ہے، اس سے نکلنے کا چانس نہیں ہے. تو تخلص کی راہ بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ جو برائیاں ان سے ہو گئی تھی اور نیکی کرنے کا کوئی ثواب ان کو ملنے سے، نیکی کرنے سے بھی وہ محروم ہیں. تو وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور خلاصی نہیں پا سکتے. اور ہم ان دونوں اعتبارات سے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہوا ہے.
اللہ سبحانہ تعالی سمى في سورة التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سمى المكت في القبور زيارة لقصر المدة ولطول المدة لما بعد القبور، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. فأهل القبور يرون منازلهم في رأي العين، ونحن يصل إلينا علم اليقين فيزداد هذا الإيمان على علم اليقين وينقص. فبنسبة ما نسمع من في أوقاتنا سواء في اليوم أو في الأسبوع من أخبار الآخرة يزداد هذا العلم، وبنسبة الغفلة والاشتغال في التكاثر وهكذا ينقص اليقين على خبر اليقين وعلم اليقين، ونتفاجأ أن قد زرنا هذه القبور.
کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سورہ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے تکاثر نے. تکاثر کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، مال جمع کرنے میں، سامان جمع کرنے میں، اسباب جمع کرنے میں، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم موت تک چلے جاتے ہو. حتی زرتم المقابر، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم سے کتنی بڑی غفلت ہوئی اور کیا کوتاہی تم سے ہوئی. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین میں بھی جانو گے اور عین الیقین میں بھی جانیں گے. جس وقت آدمی عذاب کے دہانے پہ پہنچا دیا جائے گا اپنی آنکھوں سے اس کو وہ دیکھے گا. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ یا کہیں کہیں اور دوسرے دروس بھی ہوتے ہیں، ان دروس میں اور مجلسیں ہو جاتی ہیں ان میں ہم بیٹھتے ہیں اور ایمان اور عمل کی باتیں، آخرت کی باتیں سنتے ہیں. تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم الیقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس واسطے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی بات صحیح ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات صحیح ہوتی ہے، جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا وہ صحیح ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم ان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پر غفلت آ جاتی ہے، اور وہ غفلت تکاثر میں پھر مبتلا کرتی ہے. اب یہ ہم ادھر یاد کرتے رہتے ہیں، ادھر بھولتے رہتے ہیں، ادھر یاد کرتے رہتے ہیں، ادھر بھولتے رہتے ہیں، اور بھولنے کے دوران ہم تکاثر میں ہوتے ہیں، یعنی کسی طریقے پہ مال بڑھ جائے، سامان بڑھ جائے، چیزیں بڑھ جائیں، پھر مفاجأتاً جو ہے نا اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہم قبر کے دروازے پہ جا کے ان امواس سے مل لیتے ہیں. پھر جیسے ان کے ساتھ ہوا یہ حادثہ، ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت عجیب صورتحال سے ہم دو چار ہیں کہ ہم فائدہ تو لیتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن پھر اس پر غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، اور ان غفلت کے پردوں کے اندر ہم تکاثر میں پھنس جاتے ہیں، اور اس تکاثر سے پھر ہم قبر تک چلے جاتے ہیں، اور ہمیں تیاری کا موقع نہیں ملتا اس علم الیقین کے مطابق.
ونحن اليوم في يوم جمعة يوم شريف، وهذا يزيد اليوم هذا اليوم لقداسته وشرفه ومكانته العظيمة في هذه الأمة يزيد في اليقين على ما موعود الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وهذا يلفت هذا الحضور وهذا الذهاب من المسلمين إلى حضور والاحتفال باليوم العظيم، وهو يوم عيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. فهذا يعني الجلوس والاستماع للخطبة، خطبة الجمعة، وأيضا له تأثير وله تغيير، يغير على حياتنا على مستوى الأسبوع، وأيضا يكفر ما أصيب ما بين الجمعة والجمعة ويرفع في الدرجات.
کہیں کہ یہ جمعہ ہے، اسی طرح ہم لوگ جمعہ میں آتے ہیں. یہ جمعہ اپنی بزرگی کے اعتبار سے، اپنی شرافت کے اعتبار سے، اور اپنی یعنی افادیت کے اعتبار سے اللہ پاک نے بہت عجیب بنایا ہے ایمان والوں کے واسطے. اس میں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ہر جمعہ خطبہ سنتے ہیں اور خطبے میں حاضر ہوتے ہیں، پھر ان کا اپنا ایک احتفال ہوتا ہے، وہ سب جمع ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے، مختلف جگہوں کے، اور اسی وجہ سے اس کو یوم العید بھی کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی فرمایا ہے کہ یہ تمہارے دنوں میں سب سے مبارک ترین دن جو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ عظیم جمعہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں. اس موقع پر جب ہم سنتے ہیں کسی بات کو تو اگر واقعتاً ہم اثر لیں تو یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے. اگر ہم اس نیت سے سنیں گے، اس نیت سے خطبے میں حاضر ہوں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. نہ صرف تبدیلی آئے گی بلکہ یہ مکفر ہوگا، مکافات کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ جو ہو گیا اس سے آدمی اپنے آپ کو تائب بنا سکتا ہے، متوجہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کی طرف. تو یہ بھی کتنی عظیم نعمت ہے کہ تعالیٰ شانہ ہمیں جمعہ کے موقع پر دین کی باتیں سناتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد عبادت بھی کرواتے ہیں.
فلہذا یقول اللہ سبحانہ تعالی ینادی اہل الایمان، جعل الله وإياكم منهم، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا يعني يدل على أن الإنسان يحضر بقلبه ويحضر بفكره، وربما يرحل من الإنسان، يرحل بالدنيا إلى داخل المسجد ويكون سارح أو ساهي، بل يكون أيضا حاضر يعني إن شاء الله، يعني يكون تهيؤ، لأن يكون عندما ندخل في قلوبنا التهيؤ لسماع الخطبة يكون لها تأثير وتغيير في حياتنا وحياة بيوتنا وأولادنا وأهلنا، ويكون نترقى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون في هناك ترقي واستعداد، فإن شاء الله نكون متهيئين. وأيضا نختم بهذه اللطيفة الجميلة، أن المسلم يعني تحليه بالتقوى يكون أيضا سبب لهداية المحيط الذي حوله، يكون يشع بالنور والإيمان فيكون سبب لهداية المحيط الذي حوله، بسبب أنه يتحلى بالتقوى ويتعامل مع سبحانه وتعالى تلقائيا بدون تكلف، كما يقول الله سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو هداية للعالمين. فإن شاء الله ننوي بهذه النية، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفيض علينا من السماء بالهداية، ليست هناك يعني خزائن الخزائن ليست عند البشر حتى تنفذ، وإنما الخزائن عند الله سبحانه وتعالى، خزائن الهداية. ما عندكم ينفذ وما عند الله
باق.
فنحن نطلب من الله مباشرة، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أعمالنا ولا إلى أنسابنا ولا إلى ألواننا ولا إلى هوياتنا، يعطي ويمنع. أعطى بلال رضي الله عنه حمزة حبشي رضي الله ومنع منها أبو لهب حر قرشي قريب من النبي من بيت النبوة، ومنع منها ابن نوح عليه السلام من بيت النبوة، وهكذا. فنحن بالافتقار الله يعطينا، نحن نفتقر تحت الله سبحانه وتعالى بالتضرع وبالدعاء، ونكون مستعدين.
کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جمعہ کی مناسبت سے قرآن پاک میں خاص ہدایت فرمائی ہے، یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جب تمہیں ندا دی جائے، آواز دی جائے، تو تم اللہ پاک کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، فسعوا الی ذکر اللہ، ودروا البیع، اور کاروبار کو، خرید و فروخت کو، ملازمت کو چھوڑ دو، جتنی دیر تمہیں بلایا گیا ہے اتنی دیر کے واسطے چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی طرف بلایا کہ ذکر کو سنو، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہم آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، تو اسی نیت سے آئیں کہ ہمیں اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، اپنا ذہن حاضر کریں اس کے لیے. اور یہ فرمایا کہ ہم اس کے لیے تحیو کریں، یعنی ہم اپنا ذہن تیار کریں اس کے لیے. بعض اب تو عملی طور پر آدمی، ذہنی طور پر آدمی اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ میں کاہے کے لیے جا رہا ہوں، کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کے لیے خاص فضیلت فرمائی اور خاص طور پر بلایا ہے، اور یہاں تک کہ اس موقع پر کسی مصروفیت کے چھوڑ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، مشغول ہونے کا حکم ہے، تو میں دل و جان سے اگر مشغول ہوں گا اور پھر یہاں پر عبادت بھی کروں گا، اور یہاں سے جو ہدایات ہمیشہ ہر ہفتہ دی جاتی ہیں ان ہدایات کو میں حقیقتاً لوں گا، تو نہ صرف اپنے لیے فائدہ اس کا ہے بلکہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان سب کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مزید فضل فرما دیا کہ اس کا تاثر ہماری زندگی میں آ گیا اور ہماری زندگی محلہ بالتقویٰ ہو گئی، یعنی مزین ہو گئی تقوی سے، تقویٰ آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کے حکموں کی رعایت آ گئی، مسائل کی رعایت کرنا آ گیا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے تو اس کو ایسے کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فرمایا ہمارے دوست نے کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اطراف میں ایک سرکل بن جاتا ہے ہدایت کا. تقوی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک محیط بن جاتا ہے، ایک سرکل بن جاتا ہے ہدایت کا، تلقائی ہوتا ہے وہ، یعنی آپ کو تکلف کرنا نہیں پڑتا، آپ کو بولنا نہیں پڑتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت تھے، یعنی ان کا ہونا ہدایت ہوتا تھا، وہ ہیں ہدایت پھیل جاتی تھی، کیونکہ ان کا وجود باوجود سراپا ہدایت تھا، تو اس کی وجہ سے ہدایت پھیل جاتی تھی. ایمان والے میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر ایمان والا محلہ بالتقویٰ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہونے کی وجہ سے ہدایت کو آہستہ آہستہ ہدایت کے نور کو پھیلانا شروع فرما دیتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے خزانوں کے اندر حد ہے، ختم ہو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر حد و نہایت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے لامحدود ہیں، تو ہدایت کا خزانہ بھی ان کے پاس لامحدود ہے. اللہ پاک ہدایت کے بانٹنے کے اندر کوئی تقسیم نہیں فرماتے، کالے کی، گورے کی، عربی کی، غیر عربی کی، انگریزی کی، غیر انگریزی کی، لون کی، رنگوں کی، کہ یہ کس رنگ کا ہے، یہ کس زبان کا ہے، یہ کس نسب کا ہے، یہ کس خاندان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. جس کے اندر افتقار ہوتا ہے، جو چاہتا ہے، اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں. حبشے کے بلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا اور دوسروں کو ایسے نواز دیا. اور جب آدمی کے اندر استغنا اور تکبر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو محروم کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابو لہب کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بیت نبی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو محروم کر دیا گیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو، جو خاندان نبوت سے اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، خاص بیت نبوت میں سے تھا، اس کو محروم کر دیا گیا. تو عطا اور منع جو ہے نا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو عطا کریں گے، کس کو عطا نہیں کریں گے، نہیں کہا جا سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ اگر ہم افتقار کریں گے، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے اور اللہ پاک سے مانگیں گے، تو اللہ پاک کے خزانے میں بڑی وسعت ہے اور اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا اور اپنی زندگی کو دین کے اعتبار سے ڈھال لینا کہ یہ خود ایک تبلیغ ہوتی ہے اور یہ خود لوگوں کے درمیان میں اسلام کے اثر کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. بس بقیہ ثلاث دقائق، واحد ونصف لک، واحد ونصف لی. میں نے کہا تین منٹ ہیں، ڈیڑھ منٹ تیرا، ڈیڑھ منٹ میرا.
اللہ سبحانہ تعالی جعل المسلم کریم علی وجہ الارض، المسلم کریم وله أثر. وسبحان الله يعني الكون، الكون يعني هذه جزئية بسيطة ولعلنا نختم بها، أن الكون صديق لبعضه، السموات والأراضين والشمس أصدقاء لبعضه. لماذا؟ لأنهم جميعهم يسيرون على مسار واحد وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. فقط هو الإنسان الذي له مخير، إن هديناه النجدين وإن هديناه السبيل، آيتين يعني. فالإنسان إذا هو يسير على مسار العبودية يكون صديق للكون، يكون صديق للكون. وإذا هو يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى يكون الكون عدو له، السماوات والأرض والشمس والقمر والبحر يكون عدو له. لماذا؟ لأنه هو تحول عن المسار الذي الله سبحانه وتعالى خلق من أجله. الله سبحانه وتعالى يقول فما بكت عليهم السماوات والأرض، يعني ما حزنت السماوات على موتهم، عن قصة
لأنه عدو لهم،
نعم ما حزنت، ولكن السماوات والأرض والشجر والجمادات تحزن على وفاة المؤمنين. لماذا؟ لأنها تفقد سجودهم، صلاتهم، دعاهم، لأنهم لمساتهم لمسات رحمات بركات. وفي آخر الزمان يعني يأتي الجبل ويسأل الجبل الآخر فيقول يا أخي هل مر عليك أحد يقول الله الله؟ لأنهم يشفق، الكون يشفق من يوم القيامة، الطيور والبحار يشفقون ويعلمون أن لا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق الذي لا يعرف الله، لا يعرفون الله تقوم القيامة، تتفطر السماوات، تتشقق، تتناثر الكواكب، تسجر البحار. لماذا؟ لأن الذي هو مكان يعني مكان امتثال أوامر الله انتهى أو ترك كلية، فلا يوجد خير على وجه الأرض، فعندها تقوم القيامة. يعني المسلم وجودك له معنى عظيم، له معنى عظيم، ولكن كيف نحن نقوي هذا الوجود؟ من خلال مسارعة لأوامر الله والتجنب لنواهي الله سبحانه وتعالى والتواصي، نتواصى فيما بيننا على تعزيز قيام هذه الأوامر بالمحبة، بالرحمة، بالدعاء، بالتسامح، بالعفو، بالتصافح، بالتراحم، بالتكاظم. كل هذه عملية قوة في مثل المؤمنين في توادهم وترى كالبنيان. فالمسلم قلب للكون والكون جسد، فإذا صلح هذا القلب صلح الكون، وإذا فسد هذا الكون الكون وإذا فسد هذا القلب الكون يفسد. فيعني العيب ليس في غير المسلم، العيب في المسلم طيبة أو خبثا. فإذا طاب هذا القلب طاب الكون. وإن شاء الله نكون ننوي إن شاء الله ونعطي أوقات ونعطي ما شاء الله تضحيات ونتعاون، وما شاء الله كما يعني وصلنا هذا الإيمان أيضا نوصله إلى غيرنا وإلى يعني إن شاء الله نكون مستعدين.
فرمارين کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کا کائنات میں بڑا اثر ہوتا ہے، پوری دنیا پر اس کا اثر ہے. مسلمان کا ہونا ایک بہت ہی تاثیر رکھتا ہے اپنے ساتھ میں، اور اس کو انہوں نے ایک بات سے واضح کیا، وہ یہ کہ کائنات جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں، پوری کائنات، اس واسطے کہ وہ ایک خاص نظام کے تحت میں چل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت کے ساتھ میں، اللہ نے جیسے حکم ان کو حکم لگایا ہے ویسے وہ کر رہے ہیں. ایک انسان ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو اختیار ہے کہ تو موافقت کرے یا مخالفت کرے. تو جب وہ موافقت کرتا ہے اللہ پاک کے اوامر کی تو دوستوں کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی کائنات کا دوست ہو جاتا ہے. جب وہ مخالفت کرتا ہے تو یہ پھر ایک اکیلا دشمن ہوتا ہے، پوری کائنات اس کی مخالف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سسٹم پر ہے، یہ ایک دوسرے سسٹم پر ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو فرعون اور فرعونی سارے مر گئے، فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین کو رونا نہیں آیا، ان پر رنج نہیں ہوا ان کو. اس واسطے نہیں ہوا کہ دشمن کے مرنے سے تو خوشی ہوتی ہے، رنج تھوڑی ہوتا ہے. اور اس کے برخلاف جب کوئی ایمان والا اس دنیا سے جاتا ہے تو آسمان اور زمین کو، ان جگہوں کو جہاں اعمال انجام دیے جاتے تھے، حزن ہوتا ہے، غم ہوا کرتا ہے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے ایک آدمی کی، کہ ایک آدمی کی نوعیت ہے کیا اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے بنائی ہے. روایت بیان کی ایک کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھے گا کہ کیا کوئی مسلمان تیرے پاس سے گزرا ہے جس نے اللہ اللہ کہا ہو؟ تو جب وقت ایسا آ جائے گا کہ مسلمان نہیں رہیں گے تو وہ کہے گا نہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ جس یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی مخالفت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ جب یہ ختم ہو جائے گا، جب سارے کے سارے مخالف ہو جائیں گے، کوئی بھی دوست نہیں رہے گا اس میں سے، تو اللہ پاک اس دنیا کو ختم کر دینے والا ہے. تو چونکہ اس کی مثال اصل میں دل کے جیسی ہے، انسان پوری کائنات میں دل جیسا ہے، اگر دل صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، دل صحیح نہیں ہے تو پورا جسم صحیح نہیں. تو اسی لیے جب یہ بگڑ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کو ختم کر دے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے بھی آپس میں ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور یہ ہوگا پہاڑ یہاں سے وہاں تک اڑا دیے جائیں گے، ساری دنیا ختم کر دی جائے گی. تو یہ دل کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے اس بات کو سمجھو کہ مسلمان جو ہے وہ اصل ہے اپنے تاثیر کے اعتبار سے، اچھے ہونے میں بھی اور برے ہونے میں بھی. برے پورے اثرات اس مسلمان کے برے ہونے کی وجہ سے ہیں، اور اچھے پورے اثرات عالم کے اندر اس مسلمان کے اچھے ہونے کی وجہ سے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں آپس میں اپنے دلوں کو محفوظ رکھنا اور اپنے اندر ایمان لانا، دین لانا یہ ضروری ہے. وہ آتا ہے کس سے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے سے، ایک دوسرے کو دین کی بات سنانے سے، ایک دوسرے کے ماحول کے اندر رہنے سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے، شفقت سے، الفت سے، مودت سے، رفقت سے، رفقت سے اور رافت سے، ان سے بہت ہی نرمی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو تواصی کرنا، یعنی خیر کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف ان کو بلانا، برائی سے روکنا یہ ضروری ہے. تو اس واسطے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بھی بدلیں گے اور دوسروں کے اندر بھی اسلامی اثر کو لانے کی کوشش کریں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. سنتیں پڑھ لیجیے.